تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے نہ تم بناؤ دو الہ، دو یہ دو الہ، الہین نہیں دو آ گیا تھا، پھر اثنین کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ دو اور دو یعنی تاکید کے لیے آیا، تاکید کی گئی کہ یہ دو الہوں کو مانتے تھے نا، کہتے تھے باپ اور بیٹا اس کا، اور مجوسی سورج اور آگ کو مانتے تھے، دو الہوں کو مانتے تھے، ایک خیر کا اور ایک شر کا. اللہ تعالی نے فرمایا نہ تم بناؤ دو الہ، انما ہوا الہ واحد، بے شک الہ تو وہ ایک ہی ہے. فایا یا فرحبونی، کسی اور سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو، صرف میرا خوف رکھو. ہم سب کہتے تو ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، مگر کیا ایسا ڈر ہمارے اندر ہے، ایسی تڑپ اور ایسی بے چینی ہے کہ جیسے صحابہ کرام کو لگی ہوئی تھی؟ یہ تو نہیں کیا، یہ ہماری منہ کی باتیں ہی ہیں بس. ہمارا تو خوف ہو کہنے کا، اچھا ہم بڑا ڈرتے ہیں، اچھا ہم بڑا خوف آتا ہے. ان کا تو خوف ان کو راتوں کو جگا دیا کرتا تھا، ان کا تو خوف ان کو رلایا کرتا تھا، ان کا تو خوف وہ تھا جو ان کو سیدھا چلاتا تھا، جو ان سے عمل کرا لیا کرتا تھا. یہ نہیں کہ ہمارا خوف صرف زبانی باتیں اور بس ہائے ہائے بڑے گناہگار ہیں، بس اتنا تو نہیں ہے. ہمیں کتنی دفعہ رلا دیا اس خوف نے، کتنی دفعہ رات کو جگایا، کتنی دفعہ ہم اٹھ کے اور اپنی آخرت کے لیے گڑ گڑائے اللہ کے آگے. ہاں لوگوں کا بڑا خوف ہوتا ہے، وہ نہ باتیں بنائے، وہ نہ کچھ کہہ دے، وہ نہ کہہ دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو، انسانوں سے نہ ڈرو، کسی سے بھی نہ ڈرو، میرا ڈر رکھو، میری خشیت ہونی چاہیے تمہارے دل کے اندر. لیکن جو ڈر مطلوب ہے وہی ہمارے دل میں نہیں، وہ ڈر جو چینج لے آئے وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ڈر صرف زبان پہ ہے، دل میں نہیں ہے. اس ڈر نے ان میں کتنی بڑی چینج پیدا کر دی تھی، ہجرتیں بھی کر لی، لٹا دیا اپنا مال، اپنی جانیں اللہ کے راستے میں، پھر بھی چین نہیں پاتے تھے، پھر بھی ڈرتے تھے، اور ہم کچھ نہ کر کے بھی ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِيَّا يَا فَرْحَبُونَ، اصل میں یہ باتیں نا ہمارے لیے ایسے ہی ہیں جیسے نیوز آتی ہے نا، نیوز ہم نیوز دیکھتے ہیں، ان سے زندگی نہیں بدلتی، کسی کی نہیں زندگی بدلتی خبریں دیکھ دیکھ کے، وہ ہمارے لیے کیونکہ انفارمیشن ہے، انفارمیشن سے زندگی کہاں بدلا کرتی ہے، انفارمیشن ہے سب کو، ہاں مر جانا ہے، ہاں اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، اللہ حساب لے گا، انفارمیشن ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی طرف آگے کیا کرنا ہے، ہمارے پاس ہمیں سارا پتا ہے، انفارمیشن سب کو ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ انفارمیشن کیسے ہے؟ جیسے نیوز آپ دیکھتے ہیں اور اس کی انفارمیشن، آج مجھے پتا ہے فلانی جگہ پہ کیا ہوا، فلانی جگہ پہ کیا ہوا، بس اس سے میری زندگی نہیں بدلے گی. زندگی کس چیز سے بدلتی ہے؟ جب یہ انفارمیشن یقین بن کے دل میں اتر جاتی ہے. یہ یقین دل میں نہیں آیا ہوا، اگر یہ یقین دل میں آیا ہوتا، اور یہ قرآن ہی دلاتا ہے، یہ اس کتاب سے آتا ہے، یہ غور و فکر کرنے سے آتا ہے، یہ بار بار اس کو پڑھنے سے آتا ہے، یہ اس کو سمجھنے سے آتا ہے، تو اگر یہ یقین آیا ہوتا نا تو پھر ہماری زندگیاں بدلتی. یقین کے لیول پہ نہیں ہے یہ، ابھی بھی یہ صرف انفارمیشن کی حد تک. ورنہ یہ خوف اندر آ جائے نا تو پہلا کام انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے رب سے معافیاں مانگتا ہے. یہ نہیں بس کیا کہ بے پرواہ ہو جاتا، مگر اللہ غفور رحیم خود ہی معاف کرتے گا، یعنی اسے تو اس کی ڈیوٹی ہے، اس نے معاف کرنا ہی، میں جو مرضی کرتی رہوں. پھر دوسرا کیا چیز ہوتی ہے جب دل کے اندر ڈر آ جائے کہ اب اللہ کی ناراضگی سے انسان بچنا چاہتا ہے، کچھ غلطی ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ کوئی غلطی ہوگی نہیں، جس کے اندر خوف ہے. ایسا نہیں ہے, غلطی ہوگی, غلطیاں ہوتی ہیں, پھر انسان ہائے یہ میں نے زبان سے کیا بول دیا, ہائے یہ میں نے کیا کہہ دیا تھا, یہ نہیں بولنا چاہیے تھا, یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, پھر انسان معافی مانگتا. اور جب خوف آتا ہے نا تو پھر انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ جانے کہ میرے رب کی رضا کس میں ہے, پھر دل چاہتا ہے, پھر رب کس چیز کو پسند کرتا ہے اور کس چیز کو ناپسند کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان دنیا میں رہے تو اس کا ہو کے رہے, اس کا بن کے رہے, اسی دنیا میں زندگی گزارے لیکن اللہ سے ڈر کے چلے. پھر یہ جب خوف آ جاتا ہے تو پھر انسان ساری دنیا کے آگے بے خوف ہو جاتا ہے, کسی کا خوف نہیں رہتا. صحابہ نہیں ڈرتے تھے کہ ان کی لاشوں کا مسلح کر دیا جائے گا, ہائے اب ہم جاگر جنگ میں چلے گئے, ہمارے بچوں کا کیا بنے گا, ہمارے کان ناک ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے, ہائے ان کا ایسے ہو جائے گا, پھر وہ ہو جائے گا, پھر فلانا ہو جائے گا, نہیں. اس لیے کہ ایک اللہ کا ڈر تھا اور اسی کا ایک سہارا کافی تھا. اللہ اکبر. تو دیکھیں اپنے اندر بھی نوٹ کریں, کیا خدا کا خوف پیدا ہوا ہے اس کتاب کی طرف آنے سے؟ پہلے سے حالت بدلی ہے یا ویسے کہ ویسے ہی ہے؟ اور اس خوف سے پھر آگے کیا تبدیلی آئی ہے؟ کیا پھر یہ کام کرنا شروع ہوئے؟ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں, وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا, اور اطاعت دائمی اسی کے لیے ہے, ہمیشہ کی اطاعت اس کے لیے ہے, ہمیشہ اس کی اطاعت ہونی چاہیے. یعنی سب چیزیں آسمان اور زمین کی اسی کے لیے ہیں. اسی کے لیے کا مطلب کیا؟ یعنی وہ اسی کی اطاعت کر رہی ہیں, ہر چیز اطاعت میں لگی ہوئی اور مسلسل لگی ہوئی ہے. یہی ڈیمانڈ انسان سے بھی کی گئی ہے. پھر کائنات کو دیکھو تو اس سے اپنے لیے سبق لو کہ یہ اطاعت کا سبق دیتی ہے, اور تمہیں بھی لازمی ہے تمہارے لیے اطاعت, اور تمہیں بھی اطاعت ہمیشہ کرتے رہنا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آج اطاعت کی, آج جذبہ بہت بڑا ہوا تھا, آج اطاعت کر لی, اللہ کی باتیں مان لی, اور کل کو موڈ بدل گیا, کل کو کہا کہ اب نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوتا, ماحول بدل گیا, آج ایک ماحول میں تھے تو بڑے اطاعت گزارتے, کل دوسرے ماحول میں جا کے بیٹھ گئے, اب ان کے جیسے ہی بن گئے. نہیں, اطاعت ہر جگہ, ہر حال میں, ہر وقت میں کرنی ہے. عام دنوں میں تو سکارف پہن لیا اور وہ کر لیا, اور جس وقت اپنی مرضی آئی تو پھر اتار کے پھر دوسرا کر لیا. آج کے لیے اطاعت کی ضرورت نہیں, کیونکہ یہ شادی کا موقع نا, تو اب نہیں اطاعت کرنے کی ضرورت. شادیوں پہ تھوڑی کوئی اطاعت کرتا. یا رمضان آیا تو پھر اطاعت گزار بن گئے, اللہ کے بڑے اوبیڈینٹ بن گئے. رمضان گزرا تو پھر وہ اپنی ڈگر کے اوپر چل پڑے. یہ اطاعت نہیں چاہیے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا, ہمیشہ کی اطاعت چاہیے. لیکن جس حال میں انسان زندگی گزارتا ہے نا, اسی حال میں اس کی موت آتی. اگر اطاعت دائمی ہوگی نا ہمیشہ کی, جب موت بھی آئے گی تو انشاءاللہ اطاعت کی حالت میں آئے گی. اور اگر کسی دن ہم اطاعت کرتے ہیں, کسی دن ہم اب بالکل ہی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, کسی دن ہمارا موڈ کچھ ہوتا تو کچھ کر لیا, کسی دن نہیں ہوتا تو نہیں کیا, تو یہ تو دائمی اطاعت نہیں ہے. جب تم دیکھتے سارے بات مان رہے ہیں اللہ کی, تو پھر تم یہ نہیں سوچتے میں کیوں پیچھے رہوں. چاند یا کہ کیا کسی دن کہتا ہے کہ اب نہیں میں نے کرنی اطاعت, آج عید کا دن ہے, آج میں عید کا چاند ہوں, آج نہیں میں اطاعت کروں گا. سورج کہتا ہے کبھی؟ باقی سمندر کہتے ہیں کبھی؟ سب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری واسبہ بن کے کر رہے ہیں, ہمیشہ کر رہے ہیں, ہمیشہ. تم نہیں سوچتے انسان ہوتے ہوئے کہ تم بھی ہمیشہ ہی اطاعت کرو. میں کیوں پیچھے رہوں, میں کیوں نہ مانوں, تو فائدہ تو میرا ہی ہے. ہم تو جگہ بھی بدلتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں, دین کی تعلیمات بدل گئیں, سب بدل گیا, اب ہم یہاں پہ آ گئے ہیں تو اب کچھ چیز کی ضرورت نہیں ہے. واسبہ میں پرماننٹ بھی ہے اور انچینجڈ ہے. ٹھیک ہے, پرمننٹلی رات گزار بنو. اللہ میں ایسا بنا دے. افا غیر اللہ تتقون, کیا بھلا سوائے اللہ کے تم ڈرتے ہو, کسی اور سے ڈرتے ہو پھر تم؟ اتنی تم نے باتیں سننی کہ سب اس کا خوف کھاتے ہیں, ملائکہ بھی اسی سے ڈرتے ہیں, دابا بھی اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں, سب چیزیں اس کے آگے جھکی ہوئی ہیں, تو کیا وہی اس لائق نہیں ہے کہ تم اسی کے آگے جھکو اور اسی کا ڈر رکھو اپنے اندر؟ پھر کیسے تم کسی اور کا خوف رکھتے ہو؟ اصل میں خوف خوف کی بات کیوں اتنی آ رہی ہے؟ تقویٰ کی بات کیوں آ گئی؟ تقویٰ بھی خدا کا خوف ہی ہے. بات یہ ہے کہ جس کا ڈر دل میں ہوتا ہے نا, پھر انسان اسی کو سب سے اوپر کر لیتا ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں یہ جو لوگ ہندو وغیرہ یہ سانپ کی پوجا کرتے ہیں اور اپنی آگ کی بھی کوئی لوگ کرتے ہیں, تو کیوں کرتے ہیں؟ وہ جس چیز سے بھی ڈرنا شروع ہو جاتا ہے نا, اس کی پوجا شروع کر دیتے کہ اب اس کو راضی رکھو. تو شرک کی وجہ بنتی ہے یہ خوف, یہ شرک تک لے جاتا ہے. جب کوئی کسی سے بہت ڈرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو اپنا الہ بنا لیتا ہے, پھر اس کو آگے اس کے آگے سر جھکا دیتا ہے. اس کو خوش رکھو بھائی, سورج کو خوش رکھو بھائی, یہ ہمارا سورج ہے, یہ کچھ بھی کر سکتا ہے, تو اس کو آگے کرو. سانپ کو کے آگے جھک جاؤ, آگ کو پوجنا شروع کر دو ورنہ یہ جلا دے گی. لیکن جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو صرف ایک خوف رہ جاتا ہے, اور وہ سب سے اوپر کی ذات کا, سب خوف نیچے ہو جاتے ہیں. کسی کا خوف اس لیے نہیں رہتا کہ ہر طاقت اس کی طاقت سے کم ہے, اس کی طاقت کے نیچے ہے, اس کی محتاج ہے. چاہے وہ آپ کوئی جادوگر کہہ لیں, چاہے کوئی جنات کہہ لیں, چاہے کچھ شیاطین کہہ لیں, چاہے کچھ بھی کہہ لیں, کون ہے جو اللہ سے زیادہ طاقتور ہوگا؟ کیوں ڈرتے ہو؟ ہائے جادو کر دے گا, ہائے یہ فلاں کر دے گا, ہائے مجھے فلاں نقصان پہنچا دے گا, ہائے اس لیے کر دے گا. نہیں کرتے کچھ بھی, کچھ نہیں کر سکتے. ہم مخلوق سے ڈرتے رہتے ہیں, خالق سے ڈرتے نہیں ہیں. مخلوق کے ڈر سے ہم ریڈ بتی کے اوپر سٹاپ کر لیتے ہیں چاہے رات کا ایک بجا, اور خالق کے ڈر سے ہم زبانیں نہیں روکتے. اللہ اکبر, اللہ ہمیں معاف کر دینا. اس لیے کہ مخلوق ہمیں نظر آتی ہے خالق غیب میں, تو وہ جو سب سے بڑا ہے اس کا ڈر چھوڑ کے اور ان چھوٹے چھوٹے تنکوں سے ڈرنے لگتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جب آپ نے بتایا کہ قبر مردے کو دباتی ہے تو میری راتوں کی نیند اڑ گئی. ہم نے بھی حدیث سنی ہے کہ کبھی ایسا ہوا کہ قبر کے دبانے کے خوف سے کسی رات ہمیں نیند نہ آئی ہو. اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی جو تصدیق تھی, وہ انہوں نے ایسی تصدیق کی, اتنا یقین کیا کہ جیسا ہمیں نہیں ہے. حضرت عثمان جب قبر کو دیکھتے اتنا روتے, داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ جاتی. تو لوگ جاتے ہیں قبروں, قبرستان جاتے ہیں, قبریں دیکھتے ہیں, کبھی بھی نہیں کچھ ایسا ہوا. وہ فرماتے تھے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے, اس میں آسانی ہوگی تو آگے آسانی ہوگی, اس میں مشکل ہوگی تو آگے کہ کیا مشکل ہوگی. حالانکہ ان کو تو زندگی میں دو دفعہ جنت کی بشارت دی گئی, لیکن وہ اللہ کے جلال اور اس کی عظمت, وہ ہے نا, وہ انسان کو خوفزدہ کر دیتی جیسے وہ بہت بڑا بادشاہ ہو مثلاً. تو اب آپ وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی اس کے اس نے بلایا ہو آپ کو, یہ نہیں کہ وہ سزا دینے کے لیے, نہیں بھی ویسے ہی بلایا, تو آپ کانپنے لگتے ہیں. اچھا ہمیں بادشاہ نے کیا بلانا ہے, بادشاہ کو تو چھوڑے, ہم تو یہ امیگریشن والا افسر ہی ہو, ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہو, پولیس ہی ہمارے پیچھے گاڑی لے کے آ جائے تو ہمیں پسینے چھوٹنے شروع ہوتے, ہاتھ کانپنے شروع ہو جاتے ہیں نا. اتنے اتنے انسانوں سے ہم مطلب, میرا مطلب کہ کسی عظمت ہمارے دل میں اتنی ہوتی ہے, اور بادشاہ کوئی بلا لے گا تو چاہے ویسے ہی اس کے پاس بھی جا رہے ہوں گے, پھر بھی کہیں گے آئے میں پینک کر رہی ہوں, مجھے انگزائٹی ہو رہی ہے, وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے, اس کے پاس جا رہے ہوں, اس کے محل میں آج ہم نے جانا ہے, دس دس دفعہ اپنے آپ کو دیکھیں گے, اپنا اولیاء دروس کریں گے, کیا کیا کریں گے. ان کی عظمت ہوتی ہے نا ہمارے دل میں, سمجھ پہچان رہے اس بات کو کہ ایک عذاب کی نہیں صرف بات ہو, ایک عظمت کتنا بڑا ہے, اس کی حکومت کہاں تک ہے, اس کے آگے یہ سارے بچھے ہوئے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بادشاہ کے محل میں گیٹ سے لے کے آگے تک ہزاروں سپاہی ہیں, اور ایسے بالکل فرمانبرداری کے ساتھ کھڑے ہیں, تو آپ ویسے ہی کانپنے شروع رہتے ہیں کہ اتنے لوگ
भाई इसके नौकर चाकर और देखो ये कैसे खड़े हुए, मुझे तो और ज्यादा वो होना चाहिए, मैं तो और केयरफुल हो गई। अब ये चीजें आपको इसलिए बताई जा रही है, देखो कितनी बड़ी बड़ी मखलूक कैसे है हाथ बांधे हुए उसके सामने, कैसे फरमा बरदार है, वो तो तुमसे बहुत बड़े हैं और फिर भी देखो वो कैसे है, और तुम तो इतने तिनके से हो, इतने तिनके हो कि एक छोटा सा जर्म भी तुम्हारी जिस्म में दाखिल हो जाए तो तुम बीमार पड़ जाते, इतने कमजोर हो और तुम्हारी अकड़ है कि खत्म ही नहीं होती, और डरते हो तो अपनी जैसी मखलूक से डरते हो, वो ना कुछ करे वो ना करे, ऐसे ना हो जाए वैसे ना, क्यों डरते हो? अल्लाह से सिर्फ डरो, अल्लाह का डर रखो। पार फरमाया वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह, देखो जितनी नेमतें तुम्हें मिली हैं, चाहे वो मैंने आपको कहा था इनटेंजिबल, आप जो नेमतें आपको मिली है ना जो देख नहीं सकते आप, उनको लिखे, क्योंकि बाद दफा हम सिर्फ जिन जो देख रहे होते हैं, माँ बाप है, घर है, गाड़ी है, ये चीज इनकी हम शुक्र अदाई करते हैं, लेकिन जो नई हमें नजर आ रही होती है, मसलन प्यारों की मोहब्बत, मसलन ईमान, मसलन वफादारी, ऐसी चीजें जिन जिनका हम शायद कभी हमने सोचा नहीं हो, नेकी का शौक, ये भी एक नेमत है। अगर आपको तहज्जुद का शौक लग गया, ये भी एक नेमत है। अल्लाह ताला की जो भी नेमते है ना, जो भी नेमते है, जो नेमत आपको मिली हुई है, जो ब्लेसिंग आपके पास है, कोई कंफर्ट है, कोई लग्जरी है, कोई भी चीज है, देख सकते हैं या नहीं देख सकते, अल्लाह ताला ने फरमाया फमिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से है। जब अगली दफा आपको जॉब में रेज मिले या आपको कोई नेमत मिले तो यही बोलिएगा कि फमिन अल्लाह, तो ये अल्लाह ही की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से। हाँ हमें देने वाले हाथ हो सकता है कोई सामने नजर आए, मगर उनको भी अल्लाह ने ही सबब बनाया, आसमान से तो नहीं कोई चीज गिर जानी थी ना, आसमान से तो नहीं उतरते हुए नजर आनी थी, अल्लाह ताला किसी को सबब बना देता है, लेकिन होता पीछे किसका हाथ है? अल्लाह का। जैसे मेल किसी ने भेजी आपको तो डाकिया लेकर आने वाला है, सबब बना वो, मगर असल पीछे कौन है जिसने भेजी? ये असबाब है सिर्फ, मगर पीछे अल्लाह ही है, जिसकी आपके ऊपर जितना ज्यादा एहसान होता है फिर आप क्या करते हैं, उतना ही उसके आगे झुक जाते हैं। और वो झुकना कैसा होता है? अगर आपके ऊपर किसी का बहुत एहसान हो तो एक बात हम बोलते होते हैं कि मैं इसकी कैसे नमक हरामी करूं, मैं इसके सामने कैसे बोलूं, इसके बड़े एहसान है मेरे ऊपर। एहसान से क्या होता है? आपकी जुबान बंद हो जाती है ना? तो जो अल्लाह ताला फरमाते हैं जितनी नेमते हैं तुम्हारे ऊपर वो अल्लाह की तरफ से, अब आप गिनना शुरू करो। अल्लाह ताला ने तो फरमाया तुम तो गिन भी नहीं सकते। हाँ चलो नहीं गिन सकते, शुक्र अदा करना तो बात की बात है। क्या फरमाया था दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने, कि ये एहसास होना तुम्हारे अंदर, ये एहसास पैदा हो जाए कि मैं अल्लाह तेरी शुक्र कैसे अदा करूं, मैं कैसे शुक्र अदा करूं, मैं कर ही नहीं सकती शुक्र, इतनी नेमते इतनी नेमते कैसे शुक्र अदा करूं। ये चीज है जो इंसान की से मतलूब है कि कम अज कम तुम्हारे अंदर ये एहसास ही आ जाए कि अल्लाह मैं कैसे शुक्र अदा करूं, नहीं उसको इतना कुछ नजर आने लगे कि वो अपने आप को बेबस महसूस करे कि मैं तो शुक्र कर ही नहीं सकती, मैं तो गिन ही नहीं सकती इन नेमतों। ये एहसास तुम्हारे अंदर होना चाहिए, तुम बेबस फील करना शुरू कर दो, फिर तुम कैसे बोलोगे उसके आगे? आपको कोई एक एहसान करता है, आप उस एक एहसान की वजह से कहते हैं कि नहीं हम कैसे इनके आगे बात करें, इन्होंने हमें नौकरी दिलवाई, ये किया, ये बड़ी हम डिटेल में पहले बात कर चुके हैं, तो आपसे बोला नहीं जाता उसके आगे। और जो अब रब फरमा रहा है कि जो भी नेमत तुम्हारे ऊपर है, चाहे अब आप सेहत की कह लें, चाहे आप ईमान की कह लें, चाहे आप जाहिर की कह लें, बातिन की कह लें, दीन की कह लें, दुनिया की कह लें, जिस्म के अंदर की कह लें, बाहर की कह लें, जितनी किस्म की भी नेमते हैं अल्लाह की तरफ से, फिर तो बिछ जाना चाहिए था, फिर तो सबसे आगे सबसे ज्यादा उसका खौफ रखना चाहिए था कि ये सारी उसने दी है तो ले भी सकता है वो। लेकिन इंसान का क्या हाल होता है, तुम इदा मस्तकुम दुर, फिर जब पहुंचती है तुमको तकलीफ, चाहिए तो ये था कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते, तुम नाशुक्री करने लगे, तुम उस रब को भूल गए, उस रब ने फिर कोई एक नेमत तुमसे वापस ले ली। اس کی جگہ کوئی تکلیف ڈال دی, پھر کیا کرتے ہو تم؟ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ, تو تم پھر کیا کرتے ہو؟ اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہو, بڑا روتے ہو, بڑا فریادیں کرتے ہو. اللہ اکبر. پھر اللہ تمہیں یاد آ جاتا ہے, کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ سوائے اللہ کے تو کوئی یہ مصیبت نہیں ہٹا سکتا. میں اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں, کوئی بیماری آ گئی, کوئی ایسی تکلیف آ گئی, ہائے اللہ اب تو ہی ہے, ہائے اللہ اب تو کر دے, ہائے اللہ اب, پھر تم چیخنا شروع ہو جاتے ہو, ہے نا. جو میں نے بتایا نا, جو جانور کی کسی مصیبت کے بعد جو چیخوں کی آواز نکلتی ہے وہ ہے جوار. میں نے پھر تم پکارتے ہو اللہ کو, اللہ تو کہاں ہے, اللہ ایسے. آپ نے دیکھا کبھی اچانک زلزلہ آ جائے, ہم لوگ کس طرح سے, وہ کہتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ بھائی کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے سب لوگ باہر نکل آئے گھروں سے. تو نیوز میں یہ بولتے ہیں نا, اب کلمہ طیبہ کا ورد یاد آ گیا ہمیں, اور اسے پہلے تو ہم بیٹھے ہوئے کیا کر رہے تھے, اور پھر جوں ہی زلزلہ بند ہوتا ہے کلمہ طیبہ کا ورد کا سب بھولے, وہ پھر اپنی انہی حرکتوں میں فلمیں لگا کے اور بےہودہ کاموں میں مشغول ہو گئے, اور بھول گئے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ہم اتنا چیخو پکار کر رہے تھے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا, ثم اذا کشف الضر, جب ہم پھر ہٹا دیتے ہیں تکلیف کو, انکم تم سے, اذا فریق منکم بربہم یشرکون, تو ایک فریق تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا, بھول ہی جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کچھ بھلائی کی ہے, میری اتنی بڑی مصیبت ڈالی ہے. پھر جا کے کہتا ہے میں داتا صاحب میں دیر دوں گی, اتنی بڑی ہمارے سے مصیبت ڈال گئی, اب تمہیں شرک یاد آ گیا. لیتے اللہ سے ہو اور شکر اوروں کو کرتے ہو, جا کے شکر کرتے وقت اوروں کو شریک کر لیتے ہو, یہ کیا بات ہے؟ یہ انسان کی کتنی بڑی زیادتی ہے, کتنا بڑا ظلم ہے. جب اولاد لینی ہو تو پھر اللہ تو ہی کہتے, اب تو ہی. جب اولاد ہو جائے تو پھر چادر چڑھانے کے لیے کسی کے پاس چلے گا, اور صرف چادر چڑھانا ہی نہیں, ہم سوچتے ہیں کہ بھئی ہم تو قبروں کے پر نہیں جاتے تو ہم تو کبھی کوئی شرک نہیں کرتے. نہیں, پھر بھی تمہیں اللہ کا شکر یاد نہیں رہتا, یا تم اوروں کا شکر کرتے ہو لیکن اللہ کا شکر پھر بھی نہیں تمہیں یاد رہتا, پھر بھی اوروں کے پاس جاتے ہو, اللہ کو پھر بالکل بھول جاتے ہو, کریڈٹ کسی اور کو دے دیتے ہو. اس کی وجہ سے ہوا, یہ تھا تو ہوا نہ. اس لیے شرک اس لیے کرتے ہیں, لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ, اس لیے کہ وہ کفر کریں, تاکہ وہ ناشکری کریں جو ہم نے ان کو دیا, اللہ کے احسان کو نہیں مانیں, اللہ کے احسان کی ناشکری کی خاطر یہ شرک کرتے ہیں, دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں. یہ شکر گزاری تو اللہ کی ہونی چاہیے تھی نا, مصیبت جب آئی تو تم اللہ کی طرف بھاگے, جب وہ خوشی آ گئی, زندگی ٹھیک ٹھاک ہو گیا سب کچھ, ہاں, تو پھر رویہ بدل گیا, سب دعائیں بھول گئیں, سب یہ بھول گیا کہ وہ جی میں کتنا صدقہ خراب کرتی تھی, میں تو تہجد پہ اٹھتی تھی, میں تو اتنے نفل پڑھتی تھی. اب دن بدلے تو عادت بھی بدل گئی, اب نیند بہت آتی ہے, اب کہاں اٹھا جاتا ہے, اب صدقہ کیا دینا, اب تو مصیبت ہی ٹل گئی ہے نا, وہ تو مجبوری میں کر رہے تھے. تم ایک بات آپ نے نوٹ کی ہے, اللہ اکبر, ہم اللہ کی طرف آتے بھی ہیں نا, بڑی ویسے دکھ کی بات ہے, یہ نہیں کہ آپ اللہ سے نہ کچھ مانگے, مانگے ضرور مانگے, اور ہم نے جانا کہاں ہے, جب مشکل آئے تب بھی اس کی طرف ہی جانا ہے, اللہ ہم نے تو ہر حال میں تیری طرف آنا ہے, بس ہم محتاج ہیں, مانگے ضرور اسے. لیکن آپ نے نوٹ کیا کہ جب کچھ چاہیے ہوتا ہے تب اللہ کی طرف جاتے ہیں, یا جب کوئی مصیبت ٹالنی ہو تب اللہ کی طرف جاتے ہیں, اور جب سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے, کچھ نہ چاہیے اب, زندگی بڑی اسموتھ گزر رہی ہے, نہ کچھ چاہیے اب اور نہ کوئی مصیبت ٹالنی ہے, کوئی مصیبت ہی نہیں ہے, بڑے اچھے دن ہیں, تب کم ہی لوگوں کو اللہ یاد آتا ہے, کم ہی لوگ پھر اللہ کی طرف جاتے ہیں. کہ آپ لائف جو بڑی اچھی ہو گئی, انسان تم انسانوں کو تو پسند نہیں کرتے جب وہ مطلب ہی ہوتے ہیں, لیکن تم خود کتنے مطلب ہی ہو, مطلب ہے تو اللہ یاد ہے, مطلب نکل گیا تو کون اللہ اور کون کیا. محبت بھی تب تک ہی آتی ہے جب تک کچھ چاہیے, اور جس کو کچھ ہی چاہیے ہی نہیں اس کو اللہ سے محبت بھی بھول جاتی ہے. دوسروں کو سیلفش کہتے ہیں,
اولاد سیلفش ہے، دیکھو یہ بچے کیسے کرتے ہیں، فلانا سیلفش، ہمارے دوست سیلفش، وہ بڑے مطلبی انسان آج کل بڑے مطلبی، دیکھو مطلب کے لیے کرتے ہیں. تو تم خود کیا ہو، تم خود کتنے مطلبی، کبھی اپنے آپ کو بھی دیکھا؟ اور کتنی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی مطلب کے وقت آ جائے اور مطلب نکل جائے تو اس کا آتا پتہ ہی نہ ہو کہاں ہے. لیکن اللہ کے ساتھ ہم روز ہی یہ کرتے ہیں، ادھر اس نے ایک جھٹکا ہمیں دیا، ادھر ہماری نمازوں میں خشوع آ گیا، نفل بھی ساتھ ایڈ ہو گیا، ادھر وہ اس نے مشکل دور کی، ادھر ہمارا رنگ بدل گیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کسی مشکل میں ڈالے رکھتا ہے کہ وہ میرے قریب ہو جائے، میری طرف پلٹا ہے، لگو پتا ہے ان کی مشکلیں دور کروں گا، انہوں نے بھاگ جانا، وہ چاہتا ہے تم میرے پاس رہو. فسوف تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ناشکری کرتے جو ہم نے تم کو دیا، ٹھیک ہے تم فائدے اٹھا لو، جلدی پتہ چل جائے گا، جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا، کیونکہ یہ پردہ اٹھے گا نا جو ہی، یہ غیب کا پردہ پڑا ہوا نا، ابھی جو ہی موت سامنے آئے گی سب نظر آنا شروع ہو جائے گا، ابھی فائدے اٹھا لو. ٹھیک ہے، بندوں کو ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، انتظار کرتا ہے، سبحان اللہ کی طرف آئے، اس کا شکر ادا کرے، مانے یہ اللہ نے تم سے کچھ، دیکھو اس نے اتنی ہی تم نے نعمتیں دی، اس نے تم سے کچھ لینا تھوڑی ہے، تم کیا دے بھی کیا سکتے ہو، تمہارا تو کچھ بھی نہیں خود اپنا، تم کیا دے سکتے ہو، اس نے لینا تم سے کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ تم کم از کم یہ احساس تو رکھو، کم از کم تم یہ سوچو تو صحیح کہ وہ رب کیسا ہے، اس نے کتنا کچھ دیا اور میں اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتی. تم اپنے آپ کے اندر احسان مندی تو پیدا کرو کہ اس کے احسان تلے تم دبے ہوئے ہو، یہ تو محسوس کرو کہ کوئی ہے جس کی میرے پر اتنی احسان ہے اور میں میرا رواں رواں اس کے احسانوں میں دبا ہوا ہے. یہ احساس نہیں پیدا ہوتا، جس دن یہ احساس آ گیا نا اس دن بہت کچھ زندگی میں بدل جائے گا. ٹھیک ہے تم فائدے اٹھاؤ، شرک کرتے ہو، ناشکریاں کرتے ہو، اللہ کو بھولتے ہو، جاؤ ٹھیک ہے فائدے اٹھاؤ، تمہیں ان قریب پتا چل جائے گا. وَيَجْعَلُونَ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو حکم دے رہا ہے کہ تم ہاں جاؤ ایسے ہی کرتے رہو، یہ ایک دھمکی کا انداز ہے، ٹھیک ہے پھر کرو، ٹھیک ہے پتا چل جائے گا تمہیں. اور نعمتوں کا غلط استعمال، نعمتوں کو ضائع کرنا، نعمتوں کی ناقدری کرنا، ان کو مس یوز کرنا، یہ بھی نعمت کی ناشکری ہے. اور نعمت ملنے پہ غیر اللہ کے تو بڑے چرچے ہو رہے ہیں اور اللہ کا نام بالکل ہی بھول گئے، یہ بھی ناشکری، یہ بھی تو شرکی ہے. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ مقرر کر لیتے ہیں واسطے ان کے جن کو وہ نہیں، جس واسطے اس کے جس کو جو نہیں وہ جانتے، یعنی کس کے واسطے جس کو وہ نہیں جانتے، یعنی اپنے بتوں کے جو انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا، بغیرہ، صاحبہ، محام، یہ ان کو یہ ایسے ہیں، یہ حرام ہیں، یہ نہیں کھانے، یہ ان کو عورتیں کھائیں اور عورتیں نہ کھائیں اور آدمی کھائیں، اس طرح کی چیزیں جو انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، تو ان کو خود بھی نہیں پتا، یہ تو صرف جو پیچھے سے باپ دادا سے سنتے چلے آ رہے ہیں وہی تصورات آ گئے ہیں. مشرکین مکہ میں تو یہ تھا نا، آج بھی یہی ہے کہ یہ اس کے نام کی ہے، یہ اس کے نام کی ہے، یہ فلانے کے نام کے اوپر چھوڑا ہوا بچہ ہے، یہ ایسے کر دیں گے تو ایسے ہو جائے گا، اور یہ سارے تصورات پیچھے سے چلے آ رہے ہیں نسل در نسل. کوئی ان کی کیا بیس ہے کسی کو بھی نہیں پتا، کیا اوتھینٹسٹی ہے، کون سی سورس ہے، کس اوتھینٹک سورس سے آپ کو یہ علم ہے کہ اس کے نام کا بکرا دینا چاہیے، اس کے نام کی یہ نیاز دینی چاہیے، اس کے نام کا یہ دیں گے تو ایسے ہوگا، یہاں پہ دھاگا باندھیں گے اس کے مزار پہ تو یہ ہوگا، یہ کہاں سے آیا؟ صرف سٹوریز کہ کسی کو خواب آ گیا تھا، کسی نے یہ کہہ دیا تھا، وہ فلانے کو یہ ایسی آواز آ گئی تھی، صرف سٹوریز پہ
وہ لوگ بتوں کے نام پہ نا فصلوں کا ایک حصہ نکال کے چھوڑ دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس چیز کا ان کو علم ہی نہیں, نصیبہ مما رزقنا ہوں, ایک حصہ اس کا مقرر کر دیتے ہیں اس کا ان کو علم ہی نہیں ہے, اور اس میں سے مقرر کرتے ہیں جو ہم نے ہی ان کو رزق دیا. ان کا اپنا تو کچھ ہے نہیں, ہم نے ان کو رزق دیا اسی کے اندر سے, بجائے اللہ کے نام پہ دینے کے بتوں کے نام کا ایک حصہ نکال دیتے ہیں جو ان کے اوپر چڑھاوے چڑھانے. اسی وجہ سے آپ جو بھی رزق استعمال کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے اور صرف اسی کے نام پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے نام اس کے اوپر لگائے جائیں. یہ مثلا امام حسین کی نیاز ہے, یہ امام جعفر کے کنڈے ہیں, کسی کا نام نہیں آپ اس کے اوپر لے سکتے سوائے اللہ کے نام کے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اللہ اس کا اجر فلانے کو ملے, یہ جو میں کھانا کھلا رہی ہوں اللہ اس صدقے کا اس کا ثواب فلانے کو پہنچے, فلاں کو بھی پہنچے, فلاں کو بھی پہنچے, لیکن پھر صرف امام حسین کے نام کا ہی اس دن کیوں؟ صرف امام جعفر کا آپ کتنا جانتے ہیں جو آپ ان کے نام کے کنڈے دے رہے ہیں, سوائے نام کے آگے کچھ پتہ ہی نہیں وہ کون تھے, کب آئے تھے, کیا ان کی خدمات تھی, اور پھر صرف امام جعفر ہی کیوں؟ امام ابو حنیفہ کا کیا قصور ہے, امام شافعی کا کیا قصور ہے, باقی اماموں کا کیا قصور ہے, صحابہ کرام کا کیا قصور ہے؟ اب ان کے نام کا تو کچھ دیتے نہیں, امام جعفر کے نام کے کنڈے, یہ کیا بات؟ تو بات یہ ہے کہ جو اوہلا بھی لغیر اللہ, جو پکارا گیا اللہ کے نام کے سوا وہ بھی حرام ہے. جس کے اوپر کسی غیر کے نام کو کس نام سے کوئی چیز مشہور کی جائے وہ بھی حرام ہے. یعنی رزق اللہ کا ہے, اللہ کے نام پہ استعمال ہوگا. تو یہ مقرر کر دیتے ہیں ایک حصہ ان کے لیے, یہ ان کا ہے, اس کے اندر اللہ کا نہیں, یہ ان کا ہے. ان بتوں کو پتا بھی نہیں, ان کو کوئی خبر بھی نہیں ہے. اس میں لا یعلمون میں بت بھی آ سکتے ہیں کہ بتوں کو کیا پتا, اور تم بھی آ سکتے ہوئے تمہیں وہ بھی نہیں جانتے, یعنی یہ کافر بھی نہیں جانتے کہ کیا یہ اس کی بیس کیا ہے. اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم اللہ کی, لتسألن, اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھا کے فرمایا البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے, اما کن تم تفترون, جو تم گھڑتے ہو اس کا تم سے سوال ہوگا, یہ تم نے خود ہی باتیں گھڑ لی. ہم یہ دیں گے تو وہ خوش ہو کے ہمارا یہ کام بنا دیں گے, اور ان کا یہ وعدہ ہے, اور جب ان کے نام پہ یہ دیا جائے گا تو پھر یہ ہو جائے گا, خود ہی بنائی ہوئی. تو یہ جو تم نے خود ہی جھوٹ اس طرح بنائے ہوئے نا, اس کا ضرور سوال ہوگا. یہ ایسی بات نہیں جو اگنور کر دیجیے, کوئی معمولی بات نہیں ہے, چھوٹی بات نہیں ہے, یہ جو حرکتیں ان کا اللہ تعالیٰ پوچھ کرے گا, کیونکہ خود ہی تم نے گھڑی ہوئی ہے دین کے اندر نئی نئی باتیں. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ, اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں. کفار مکہ کا عقیدہ کیا تھا کہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں, وہ اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں. سبحان اللہ, وہ تو پاک ہے, اس سے ہر شرک سے پاک ہے, وہ اس چیز اس عقیدے سے پاک ہے. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ, اور ان کے لیے وہ ہے جس کی وہ خواہش رکھے. یعنی اپنے لیے تو کہتے ہیں ہمارے لیے بیٹی نہ ہو, ہمارے لیے جو ہم خواہش رکھتے ہیں, خود کیا خواہش رکھتے تھے بیٹوں کی, ہمیں تو کبھی بھی نہ بیٹی ہو, بس بیٹا ہی ہوتے جائیں. اور اللہ کے لیے بیٹیوں کو پسند کرتے, یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے لیے کوئی بری چیز پسند کرتے اس لیے کہا گیا, بلکہ بتایا گیا کہ انسان کی سائیکی دیکھو, یہ یعنی اللہ کو اس قابل بھی نہیں انہوں نے سمجھا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے وہی اللہ کے لیے پسند کر لیں. تو اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ آگے آپ کو پتا بھی چل جائے گا, اس میں کوئی بیٹی کی حد تک کے طور پہ نہیں کہا گیا کہ اللہ نے اللہ کے لیے بیٹیاں کیوں کرتے ہو, اپنے لیے بیٹے کرتے ہو تو اللہ کے لیے بیٹے کرو, ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی نہیں چیز جائز, نہ بیٹی نہ بیٹا نہ کوئی بھی, وہ سب سے ہی پاک ہے. مگر بات صرف سمجھانے کی ہے, دیکھو ان کو اتنی بھی نہیں ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اللہ کے لیے پسند کر لو, اس میں بھی جو اپنے لیے گھٹیا چیز سمجھتے ہو, جو اپنے لیے حد تک سمجھتے ہو کہ میرے لیے بےزتی ہے, میرے لیے ذلت ہے, بیٹی کو اتنا برا سمجھتے ہو, تمہارے پاس تو آگے آئے گا کہ کیا تم بیٹی کو سمجھتے ہو, اس کو اللہ سے منسوخ کر دی. یہ ہے تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی قدر. اللہ اکبر, استغفر اللہ ربی. فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى, اپنا تو ان کا یہ حال ہے کہ جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے کسی ایک کو بھی ان میں سے, انسا کی بیٹی, بیٹی کی جب خوشخبری لائی جاتی ہے. اب یہاں پہ آپ نوٹ کریں, بیٹی کو کہا کیا کہا گیا, بیٹی کی پیدائش کو خوشخبری کہا گیا, بری خبر نہیں کہا گیا جو کہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے. اصل میں زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا, جو کہ زمانہ جاہلیت ہم اس کو کہتے ہیں, لیکن آج بھی ہم زمانہ جاہلیت میں ہی رہ رہے ہیں, کیونکہ آج مسلمانوں نے وہی طریقے اپنا لیے جو مشرکین کے تھے اس وقت، جو وہ بیٹی کی پیدائش پہ کرتے تھے وہی آج ہم کرتے ہیں. وہ بیٹی کی پیدائش کو کیا کرتے تھے کہ اس کو خوشخبری نہیں سمجھتے تھے. وہ لوگ کیا کرتے تھے، جب بیوی کا ٹائم قریب آتا تھا ڈلیوری کا، تو جب تک بچہ ہو نہیں جاتا تھا اپنی قوم سے چھپتے پھرتے تھے. اگر پتا چل جاتا بیٹا ہوا ہے تو بڑے خوش ہو جاتے تھے اور بڑا چہرہ روشن ہوتا تھا. جب پتا چلتا تھا بیٹی ہوئی ہے تو کئی دنوں تو لوگوں کے سامنے ہی نہیں آتے تھے اور کیا سوچتے تھے کہ اب کیا کریں، کیا ہم اس کو زندہ دفن کر دیں یا پھر ہم اس کو مطلب اپنے پاس رکھیں. تو فرمایا یہاں پہ کہ جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، دل وجہ مسودن، تو چہرہ اس کا ہو جاتا ہے سیاہ، وہ ہوا قدیم، اور وہ غم کے گھونٹ پیتا پھرتا ہے. اتنا اس کو غم ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں، یعنی اتنا سیاہ چہرہ ہو جاتا ہے. جب انسان بہت زیادہ کسی ایسی پریشانی میں جاتا ہے تو ایک دم چہرے کا رنگ بھی آپ نے دیکھا بدل جاتا ہے. اتنا اس کو غم ہوتا ہے، بیٹی کا اتنا وہ غم لیتا ہے. اور آج بھی اگر ہسپتال سے، ہمارے ملکوں میں یہاں پہ تو ساتھ ہی ہوتے ہیں، وہاں پہ اور ہسپتال سے خبر ہے کہ بیٹی آئی ہوئی ہے تو پھر اکثر سسرال والے تو پہنچتے ہی نہیں ہسپتال کہ اب کیا جانا ہوں بیٹی ہوئی ہے. اور پھر بات کہتے ہیں ہائے بیٹی ہو گئی پھر سے، یعنی برتھ ڈے جیسے افسوس کی بات ہے. اور کسی کو مبارکباد نہیں دیتے اگر بیٹی ہوئی ہے، کہتے ہیں یہ اتنی غلط بات ہے کہ بیٹی کی اب مبارکباد دیں، اس کی کیا مبارکباد دیں گے. ایون یہاں تک کہ ہمارے ملک میں تو جو وہ یعنی ڈلیوری روم میں جو ماسیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی تبھی لڈو مانگتی ہیں اور پیسے مانگتی ہیں جب بیٹا ہوا، ان کو بھی پتا کہ یہ خوشی کی بات ہے تو اب ہمیں کچھ دیں گے. اور اگر بیٹی ہوئی ہے تو وہ بھی چپ کر جاتی ہیں کہ اب اس کا کیا مانگے، میں تو خود اتنے غم کے اندر ہے ان بیچاروں کو، غم کے اوپر ہم ان سے مبارکباد تھوڑی دیں گے. استغفر اللہ، اللہ اکبر. اب دیکھیں انہوں نے تو جو کیے سو کیے اپنے زمانے میں، اس زمانے تک بیٹی کو آر سمجھا جاتا ہے. وہ تو لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اگر کسی کو رکھنا ہوتا تو کہتے تھے کیسے مشکل سے رکھیں گے. آج بھی کیا مقام ہے عورت کا ہماری سوسائٹیز میں، خاص طور پہ مسلمان سوسائٹیز میں کیا مقام ہے، اس سے کوئی بھی میں نہیں سمجھتی کہ آپ کو نہیں پتا ہوگا. وہ تو اس وقت یہ کرتے تھے کہ اگر بیٹی ہو گئی ہے کیسے اس کو سنبھالتے پھریں گے. اس زمانے میں کیونکہ قافلے کو لوگ لوٹ لیا کرتے تھے، یا کسی جگہ پہ کسی بستی میں لوٹ مار کرنے کے لیے لوگ آتے تھے، لڑکیوں کو پکڑ کے لے جاتے تھے، بیچ دیتے تھے ان کو، لونڈیا بنا لیتے تھے. وہ کہتے ان کی ہم کیسے حفاظت کریں گے. اور پھر بڑی ذمہ داری ہوگی ان کی، بڑی بھی ہوں گی تو ان کو کسی کے ساتھ بیاہ دیں گے، تو ہم کھلائیں پلائیں ہم، اور پھر یہ نہ ہمارے لیے کوئی جنگ کرنے کے قابل ہے، نہ ہمارے لیے کوئی دفاع کرنے کے قابل ہے، نہ کل کو ہمارے بازو بننے کے قابل ہے، کوئی سہارا کسی اور کے حوالے کر دیں گے، ہمیں کیا ملا اس سے. دیکھو انسان اپنی اولاد کا کیسے دشمن ہو جاتا ہے. پھر یا توارا من القوم من سو، چھپتا پھرتا ہے اپنی قوم سے برائی سے، ماں بشیرا بھی، اس برائی سے جس کی اس کو خوشخبری دی گئی. یعنی لوگ کہیں گے ہائے اس کی بیٹی ہو گئی ہے. بیچاری آج عورتیں جو ماں ہوتی ہے اسی کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اتنا اس کے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ ہائے پھر سے بیٹی ہو گئی. کوئی تو باقاعدہ یہ بھی دیکھی گئی ہے چلا چلا کے روتی ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کے آج تو چونکہ وہ پہلے ہی دیکھ لیتے ہیں اس پہ الٹرا ساؤنڈ میں، تو پہلے ہی ابارٹ کرا دیتے ہیں. اور انڈیا میں باقاعدہ اس کے اوپر سٹیٹسٹکس ہیں کہ کتنی بچیاں کتنی لڑکیوں کو ابارٹ کرایا گیا. یعنی ایک جیتی جاگتی زندہ انسان کو مار دیتا ہے، اپنی ہی اولاد کو، انسان اپنے ہی خون کو، اپنے ہی جگر گوشے کو، کہ ہم نہیں بیٹی چاہتے. اسلام کے بارے میں لوگ کہتے تو بہت ہیں کہ جو ہے یہ تو عورتوں کو رائٹ نہیں دیا، یہ نہیں دیا. اور سب سے پہلے تو یہ دیکھو کہ عورت کو تو جینے کا بھی حق نہیں تھا ان سوسائٹیز میں جو پرانی. سب سے پہلے تو عورت کو جینے کا حق اسلام نے دیا. اب ان کا اس وقت حال کیا ہوتا تھا کہ کیا اس کو ہم لیے رکھیں، کیا ہم اس کو اپنے پاس رکھے, روکے رکھے, یعنی ایسے ہی زندہ رہنے دیں ذلت کے ساتھ, پھر ذلت برداشت کر کے, یعنی ساری زندگی ہم ایک ذلت میں رہیں گے, ہماری بھی بیٹی ہے اور کل کو اس کا رشتہ کوئی لینے آیا, کوئی ہمارا داماد بنے, یا پھر ہم اس کو زندہ ہی گاڑ دیتے ہیں تاکہ یہ تو ہماری ذلت ختم ہونا.
اللہ اکبر. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم,
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنی آدم کو تو بڑی عزت دی, بڑی تکریم دی, اور عزت تکریم میں مرد عورت میں کوئی فرق نہیں, دونوں برابر ہیں. بنی آدم کو تکریم دی, اس میں صرف مرد نہیں آتے, ہاں رول دونوں کے الگ الگ ہیں, مگر عزت میں کوئی کم نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں کا حال ہوتا تھا اس سوسائٹی کا. اسلام نے جینے کا بھی حق دیا, وراثت کے اندر بھی حصے کا بتایا, مہر دینے کا بھی اس کو کہا, اس کو اس کی حفاظت, اس کی نگہداشت, اس کی نگرانی, اس کے اوپر ایک ولی کو رکھا کہ باپ ہے, باپ نہیں ہے تو بھائی ہے, بھائی نہیں ہے تو بیٹا ہے, کوئی نہ کوئی ہوگا جو ہر وقت اس کی پروٹیکشن کے لیے لگا رہے. اور اس کے بارے میں اتنی احادیث ہے, جس نے بیٹی کی پرورش کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں, جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی حتیٰ کہ دونوں بالغ ہوں گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملا کے فرمایا قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے, اتنی قریب ہوں گے. اور دوسری حدیث میں مسلم احمد میں, جس شخص کی تین بیٹیاں اور وہ ان پر صبر کرے, یعنی صبر کرنا کیا کہ ان کے ساتھ کوئی برائی نہ کرے, تین بیٹیاں اب رونا چلانا نہ شروع کر دے, ان کو کھلائے پلائے, ان کو اپنی کمائی سے کپڑے پہنائے, تو وہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے حجاب بن جائیں گی, حجاب آڑ. لوگ بیٹوں پہ خوش ہوتے ہیں, آج ہم اتنی یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ہم سیولائز سوسائٹی ہیں, کیا سیولائز سوسائٹی, بیٹا ہو تو بہت خوشی ہے, بیٹی ہو تو اچھا چلو اب ہو ہی گئی, اب کیا کر سکتے ہیں, بس اندر ہی اندر گھٹ گئے. حالانکہ جو بیٹی ہے وہ آپ کی آخرت سنوار دے گی. بیٹا ٹھیک ہے آپ کو دنیا کے اندر کوئی فائدہ, لیکن بیٹی آپ کی آخرت سنوار دے گی کہ جہنم سے آڑ بن جائے قیامت کے دن, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی ایک بیٹی ہو وہ اس کو ادب سکھائے اور اچھا ادب سکھائے, اس کو تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمتیں دی ان نعمتوں میں سے اس کو دے, تو وہ بیٹی دوزخ کی آگ سے ستر اور حجاب ہو جائے گی, یعنی آڑ بن جائے گی. اللہ اکبر. اور جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی سلوک کیا, ابارٹ کرا دیا یا اس کو مطلب پیدا ہوتے ہی ختم کر دیا, تو سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اِذَ الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ, کہ اس دن وہ زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا, اللہ تعالیٰ دفن کرنے والے سے نہیں پوچھے گا, اس لڑکی سے پوچھا جائے گا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کرنا چاہتے ایسے آدمی سے. حضرت عمر نے فرمایا کہ قیس بن عاصم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, کہا میں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی آٹھ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا تھا, آٹھ بیٹیوں کو, ہم ان کو تو کہتے ہیں زندہ درگور کر دیا, اور آج کیا ہو رہا ہے, جس کو یہ بات کہی گئی ہے نا, ایمسکہ علی ہون, کیا اس کو ہم روکے رکھے ذلت کے ساتھ, آج یہی ہو رہا ہے, دباتے تو نہیں ہیں, یہ آپشن آپ دبائیں گے کیسے, لوگ کہتے ہیں جاہل ہیں پاگل ہیں, ابارٹ ہی نہیں کرانا کیونکہ وہ پھر کیا ہوگا, سب کو تو پتا ہے کہ پریگنٹ, کچھ تو پھر بھی ابارٹ کرا دیتے ہیں, لیکن اب ہو ہی گئی ہے تو اب ساری زندگی وہ بیٹی جو ہے وہ بیٹے سے کم ہی درجہ رکھتی ہے, سب سے پہلے بیٹا کھائے گا, اچھی بوٹی بیٹا کھائے گا, اچھا کھانا بیٹا کھائے گا, تم جو بعد میں ہے نا وہ کھاؤ گی, وہ تم سیکنڈ گریڈ ہو, آل ہر لائف شی سیکنڈ گریڈ سٹیزن, یا سیکنڈ گریڈ رہے گی اس خاندان کے اندر. جو بیٹے کی اہمیت ہے وہ بیٹی کو نہیں دی جاتی, جو بیٹے کی تعلیم پہ خرچ کیا جاتا ہے وہ بیٹی کے اوپر ہم کیوں خرچ کریں, اس کا کیا کرنا, ہم نے اس کے اوپر خرچ کر کے ہم نے اس کی کوئی کمائی تھوڑی کھانی, تو اپنے گھر چلی جائے گی, بیٹے کی تو کمائی کھائی نہیں ہم نے. حالانکہ آج بیٹے والوں بیٹوں کی بھی نہیں کمائیاں کھانے کے قابل, وہ بھی روتے پھرتے ہیں. جب انسان دیکھیں اپنی اولاد کی پرورش نا اللہ کی رضا کے لیے اور ایک ذمہ داری اللہ کی طرف سے سمجھ کے اور اپنے حقوق ادا کرنے کی نیت سے نہیں کر رہا ہو, اور یہ صرف سوچ کے کر رہا ہو ان سے تو کمائیاں کھانی ہیں, ان سے کیا ملے گا, اور کئیوں کو منہ سے بولتے بھی سنا ہے یہ بیٹی ہے نا, یہ تو ان کو دیتے ہی رہنا, انہوں نے تو لیتی ہی رہنا, لیتی رہنا کوئی بوجھ ہے, دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جو ان کے اوپر خرچ کرے گا تو کیا ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت آئی, اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھیں. کہتی ہیں آ کے اس نے مجھ سے سوال کیا اور میرے پاس سوائے ایک کھجور کے اور کوئی چیز نہیں تھی, تو میں نے وہ کھجور اس کو دے دی. اس عورت نے اس کھجور کے دو ٹکڑے کیے, ان ٹکڑوں کو اپنی بیٹیوں میں تقسیم کر دیا اور خود اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا, یعنی خود بھوکی رہی, بیٹیوں کو وہ دے دی انہوں نے. پھر وہ اور اس کی دونوں بیٹیاں چلی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ سنایا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان بیٹیوں میں سے کسی کی پرورش کرنے میں مبتلا کیا گیا اور اس نے ان کی اچھی پرورش کی تو وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے حجاب ہو جائے گی. یہ بخاری اور مسلم میں, اور یہی حدیث مسلم میں اس طرح سے ہے, الگ طریقے سے بھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت اپنی دو بیٹیوں کو اٹھا کے لیں, میں نے اس کو تین کھجوریں دے دی, اس نے ان میں سے ہر ایک بیٹی کو ایک ایک کھجور دے دی, اور ایک کھجور کھانے کے لیے بیچاری نے اپنی منہ کی طرف اٹھائی تو اس جو بیٹیاں تھیں وہ جلدی بچے جلدی جلدی اپنی کھا لیتے نا, پھر دیکھنا شروع ہو جاتے, تو بیٹیوں نے اس کو وہ کھجور بھی مانگ لی تو اس نے وہ خود نہیں کھائی, اس نے اس کھجور کے بھی دو ٹکڑے کیے, آدھی آدھی دونوں بیٹیوں کو دے دی. کہتی مجھے حیرت ہوئی, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ کس طرح اس عورت نے اپنی بیٹیوں کو اپنا بھی حصہ دے دیا. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے, یعنی آپ ان کے اوپر خرچ بھی کرو گے تو اس کا بھی کتنا اجر پا رہے ہو. اور وہ کمائی ہمیں نظر اس لیے آتی نہیں کہ ہماری ساری نظر اس دنیا پہ ہے, وہ دنیا میں اچھا مل جائے, دنیا میں یہ بیٹوں نے ہمیں کمائیاں کر کے کمانا, دنیا میں بیٹوں نے ہمیں سنبھالا, دنیا میں بیٹوں نے ہمارے لیے ایسے کر, بیٹے ہی پیارے اور ان کے بچے پیارے, اور بیٹیاں کہیں گے ہمارے تو نہیں, یہ تو ہمارے نام ہے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے ساتھ کتنی محبت کی اس کا بتانے کی مجھے ضرورت ہی نہیں, کیسی محبت کی, ان کے نام آپ نے رکھے, ان کے عقیقے آپ نے کیے, ان کو کیسے گودوں میں بٹھاتے تھے اور کس طرح پیار کرتے تھے اور کیسے ان کے لیے دعائیں فرماتے تھے. تو آج یہ جو چیز ہے, اور ہاں حضرت فاطمہ جب تشریف لاتی تھی کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے, ان کو پاس اپنے بٹھاتے تھے. جب دوسری بیٹی کی جب وفات ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں خود اترے, حالانکہ اس قدر غم تھا, اپنی چادر مبارک دی تھی, یہ اس سے میری بیٹی کو کفن دو. آپ دیکھیں کہ اگر باپ کے دل میں شفقت ہوگی تو ایسے کرے گا نا. ایک بیٹی حضرت زینب وہاں پہ رہ رہی تھی مکہ میں, تو ان کے شوہر جب قید ہو کے آئے تو اس شرط پہ ان کو واپس بھیجا, فدیہ بھی ان کو واپس کر دیا, وہ ہار بھی واپس دے دیا تھا جو انہوں نے بھیجا تھا حضرت زینب نے. کس شرط پہ واپس بھیجا, میری بیٹی کو بھیج دینا. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پرواہ نہ ہوتی کہ بیٹیاں ہی ہیں مجھے کیا بیٹیوں کا, تو ایسے کرتے کیا. اور زندگی کے اندر اگر دینا ہے تو کیا فرمایا, برابری کا حصہ دو دونوں کو. مار کے تو اللہ نے وراثت کے جو حصے رکھے ہیں اس طرح زندگی میں لینا ہے, جتنا بیٹے کو دو اتنا بیٹی کو دو. اور فرمایا کہ اگر میں کسی کو زیادہ دے سکتا تو بیٹی کو دے سکتا, لیکن اللہ نے عدل کا حکم دیا نا, عدل کرو اپنی اولاد کے اندر. اور ہمارے عدل ہوتا ہے کسی وجہ سے, آپ دیکھیں تیل چھڑک کے آگ کس کو لگائی جاتی ہے, اسی لیے آپ دیکھیں یہ ریسنٹ جو واقعہ ہوا ہے اس میں ماں بھی شامل تھی, بیٹی کو آگ لگا کے مارنا بیٹی کو ہی ہوا, اگر بیٹا ہوتا تو کبھی نہ ایسے مرتی, بیٹا ہوتا تو کبھی نہ آگ لگا کے مارا جاتا چاہے کتنا بھی کرائم ہو گیا. بیٹی ہی کے اوپر کیوں آتا ہے ہمیشہ کہ لڑکی ہے تو وہ تو بے بس ہے اور اس کو تو جیسے مرضی رکھو اور اس کو تو جدھر مرضی اس کی, بیٹوں کی کیوں نہیں کی جاتی. ہماری سوسائٹیز میں آج تک بیٹی ذلت کے ساتھ ہی رکھی جاتی ہے, پیچھے ہی رکھی جاتی ہے, سیکنڈ گریڈ ہی رکھی جاتی ہے, وہ فرسٹ گریڈ پہ کبھی آ ہی نہیں سکتی, وہ پیچھے ہی سمجھی جاتی ہے, نیچی سمجھی جاتی ہے. تو یہ ساری احادیث پھر کہاں چلی گئی. اللہ اکبر, استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہالت سے نکالے کہ ہم قرآن پڑھ کے بھی, اگر آپ میں سے کوئی ساس ہے, کوئی نند ہے, کوئی کچھ ہے, ہر ٹائم یہی پریشر کیے رکھنا کہ بیٹا کب ہوگا, بیٹا کب ہوگا, ہائے بیٹی ہو گئی, ہائے پھر بیٹی ہو گئی, ہائے تیسری ہو گئی, تو بالکل ہی بیٹھ جاتے ہیں. یہ طریقے اپنے بدلیں, جس کو آخرت چاہیے تو بیٹی آخرت سنوارنے کا ذریعہ. ہاں تمہارے بیٹے ہوں گے اگر تمہیں نصیب ہوا کہیں کوئی نیک نکل ہی آیا, بہت ہم نے تو نیکوں کو بھی دیکھا وہ بھی نہیں ماں باپ کو پوچھتے آج, شاید کوئی پوچھنے والا کوئی ایک سو میں ایک ہوگا, جن کے پیچھے آپ فکریں لگا کے اور جن سے امیدیں لگا کے اور ان کو پالتے ہیں کہ یہی آپ ہمارا کریں گے, یہی ہمارا سہارا ہے. تو یہ ہمیں اپنے کم از کم قرآن پڑھنے والوں کو اپنے یہ تھنکنگ کو چینج کرنا ہے. یہ سیکنڈ گریڈ پہ نہیں ہے, یہ بھی برابر ہے. اس کو بھی اسی درجے پہ رکھو جس درجے پہ بیٹے کو رکھا گیا. اگر اس کو دبا نہیں سکتے آج, تو اس طرح جبر میں رکھنا, اچھا سلوک نہ کرنا گھر میں, اچھی طرح سے نہ رکھنا, پہلے کپڑے یا چیزیں یا وہ امتیازی سلوک بیٹے کے ساتھ کرنا, پہلے اس کو دینا, اور بیٹی کے لیے اگر کوئی بچا کھچا رہ گیا یا اگر کوئی نئی چیز پسند کی بیٹے کو تو پھر وہ اس کو دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے. اور ہر چیز میں تم ہی بس نیچے ہو اور وہ اوپر ہے, یہ اسلام کا تصور نہیں ہے. کتنا اکرام دیا اسلام نے عورت کو اور بچی کو, لڑکی کو. اور خیر دوسرے ملک تو اس میں ترقی یافتہ مولیاں جن غیر مسلم ملک تو بہت ہی آزادی میں آگے نکل رہے ہیں, لیکن کم از کم ان کے اندر یہ چیزیں اس حد تک نہیں ہیں جتنی کہ آج بھی مسلمانوں کے اندر ابھی بھی پائی جاتی ہیں. آج بھی ہماری طرف زیادہ ان چیزوں کا ٹرینڈ ابھی بھی ہے. اللہ اکبر, استغفر اللہ. اللہ محفوظ رکھے اور ہمیں آکے ہی اس چیز پہ عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہم اپنے تھنکنگ کو جو آج تک ہماری بن چکی ہے اس کو چینج کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جس کی تین بیٹیوں یا تین بہنیں ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا اگر ان سے حسن سلوک کرے گا. تو حسن سلوک کا فرمایا, یہ نہیں کہ اچھا ہیں تو ہیں ہی نا, پل ہی رہی ہیں, رول رول کے پل جائیں. حسن سلوک کرے. اللہ سا اما یحکمون, خبردار کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ بیٹی کو ذلت سمجھنا, بیٹی کو دبا دینا. اور بعض میں وہاں پہ یہ حال تھا, تمام قبائل ایسا نہیں کرتے تھے, اسی لیے کہا گیا نا ذلت کے ساتھ اس کو رکھے یا پھر دبا دے. تمام قبائل نہیں کرتے تھے مگر کچھ قبائل میں بہت زیادہ تھا. اور بعض میں فوری طور پہ پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے, بعض میں 6-6 سال کی ہو جاتی تھی تب دفن کرتے تھے. استغفر اللہ. اور بعض کو پہاڑ کی چوٹی سے جا کے پھینک دیتے تھے, بعض کو ڈبو دیتے تھے پانی میں غرق کر دیتے, بعض کو ذبح کر دیتے تھے. استغفر اللہ. الذین لا یؤمنون بالآخرۃ. اب دیکھیں فوراً ایسی آیت آئی ہے جو کہ یعنی ایمان آخرت پہ نہ ہونا اس کی بات کرتی ہے, اس لیے کہ یہ کام وہی کرے گا جس کا آخرت پہ ایمان نہیں. دیکھیں نا, جس کو آخرت پہ یقین ہوگا نا, ایمان ہوگا, وہ بیٹی کو دیکھے گا تو کیا سوچے گا, یہ جہنم سے میری آڑ ہے, اس کو بیٹی کتنی پیاری ہو جائے, یہ میرے جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے, اور پتہ نہیں میں اتنے کام کر سکوں نا اس کو اچھی طرح رکھوں گی, میں جنت میں جانے کا ٹکٹ اس کو یہ نظر آئے گا. تو جس کو ایمان ہی نہیں ہے اس کو پرواہ کیا ہے کہ اور دیکھی جائے گی جب جہنم اور جنت کے معاملے ہوں گے. ابھی تو ہماری تو بھی ایک مشکل ہی ہے نا, پہلے اس کو جہیز دو, پھر اس کو یہ کرو, پھر ان کی مشکلیں اٹھاتے رہو. تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے آخرت پہ, مثل سو مثال ہے بری, یعنی ان کی حالت, مطلب کیا مثال بری, یعنی ان کی حالت یا ان کی صفت بری ہے, بری صفات ہے ان کی. وللہ المثل الاعلی, اور اللہ کی شان یا اللہ کی مثال یا اللہ کی صفت سب سے اعلیٰ. ویسے تو اللہ کی مثال کوئی نہیں دی جا سکتی, لیس کمثلہ شیء, اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں, تو اس کی ذات کی تو کوئی مثال نہیں دینی. مگر ہاں جو مثالیں اللہ تعالیٰ نے خود دی ہیں اپنی اور بندے کے درمیان تعلق کی, مثلا مثال ہے یا اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ بتایا یا اس کا ہاتھ دائنا ہی ہے یا اس طرح سے کوئی مثال, تو وہ اللہ نے جو دیا بس وہ ہے, ہم خود نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بے مثال ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہ زبردست بھی ہے حکمت والا بھی ہے. اور پھر فرمایا, تھوڑی سی آیتیں رہ گئی ہیں اگر امید آپ تھکے نہیں ہوں گے, وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ, اگر اللہ پکڑنے لگتا نا لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے, اس زمین پہ کوئی جاندار باقی نہ رہتا, سب کے اوپر عذاب آ جاتا, سب کی پکڑ ہو جانی تھی. کیونکہ بعض ہم سوچتے نا, ہائے اتنا ظلم ہو رہا ہے کیوں نہیں اللہ پکڑتا, اب تو آسمان ٹوٹ جائے, ہائے ایسا ہو جائے, کئی خبریں ایسی سنتے ہیں دل دہل جاتا ہے, کیوں نہیں اللہ پکڑتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ جوں ہی انسان کوئی عمل کرتا ہے اس وقت پکڑنا شروع ہو جائے تو اس زمین پہ تو کوئی چلنے پھرنے والا رہنا ہی نہیں. لیکن اس وقت لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ کی ذات کو ہی ڈاؤٹ کرنے شروع ہوتے ہیں, کہتے ہیں کوئی اللہ ہے ہی نہیں, اگر ہوتا تو اتنا ظلم کیسے ہو رہا تھا. تو بات یہ ہے کہ اگر اللہ اس طرح پکڑنے لگے, کسی نے بیٹی کو بھی دفنایا اسی کو پکڑ لیا, کسی نے غیبت کی اسی وقت اس کی زبان بند ہو گئی, کسی نے غلط بات سنی اس کے کان بہرے ہو گئے, کسی نے آنکھ سے حرام کو دیکھا, حرام کی طرف اٹھی جہاں پہ نہیں اٹھنا تھا تو اندھی ہو گئی آنکھ, تو اس طرح تو کوئی بچتا ہی نہ. اگر اللہ ان کے ظلم کی وجہ سے ان کو پکڑنا شروع کرتا. اچھا ظلم کیا ہے؟ ظلم بھی تیرا ایک سب سے بڑا ظلم تو ہے نا شرک, اللہ کے ساتھ شریک کرنا, وہ تو سب سے بڑا ظلم. صرف وہ ظلم نہیں ہے, دوسرا ایک ظلم یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جو انسانوں پہ ظلم کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ ظلم اندھیروں کی صورت میں ہوگا, اندھیرے تاریکی بن کے آ جائے گا. اور فرمایا اللہ کی پناہ مانگو فقر سے, قلت سے, کمی سے, ذلت سے, اور یہ کہ تم ظلم کرو یا ظلم کیے جاؤ. تو یہ دعا نا بہت اچھی, اگر آپ کو نہیں بھی عربی میں آتی دعا کیا کریں, اللہ نام مجھے ظلم کرنے والا بنانا تو نہ ظلم سہلنے والا بنانا, ظلم کی سہنا بھی بڑا مشکل. اور جو گھر سے نکلنے کی بھی دعا ہے اس کے اندر بھی کیا آتا ہے کہ اللہ میں ظلم کروں یا مجھ پہ ظلم کیا جائے, اس سے مجھے محفوظ رکھنا. تو یعنی ظلم ایک انسانوں پہ بھی انسان کرتے ہیں نا, ایک تو ظلم اللہ کے ساتھ ہے کہ شرک کر دیا, انسانوں کے ساتھ ظلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. اگر تم اس کے اوپر بھی اللہ تمہیں پکڑنے لگتا, اب آپ کتنا ظلم سنتے ہیں, اگر نیوز اٹھا لے انسان کا دماغ پھٹنے لگتا ہے کہ کتنا ظلم انسان انسانوں کے اوپر کر رہے ہیں, کہیں ناجائز کسی کو قتل کر دیا, کسی کو کیسے ستا دیا, کسی کے ساتھ کیسے زیادتی کرتی, یعنی ظلم اور بربریت کی جو باتیں ہیں آج تو کوئی یعنی بالکل ڈھکی چھپی رہتی نہیں ہے, ہر جگہ دنیا میں پہنچ جاتی ہیں کہ کیسے کیسے ظلم ہو رہے ہیں دنیا میں. اللہ تعالیٰ پکڑتا نہیں ہے, اس لیے کہ اگر پکڑنے لگے ہر ایک کو تو یہاں پہ تو کوئی رہے گا ہی نہیں. اور پھر ظلم یہی نہیں ہے, ایک اور ظلم بھی ہے کہ انسان اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کرنے لگے, ان کو اذیت دیتا ہے. لیے یہ کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو جو ہم یہ بیف کھاتے ہیں یا چکن کھاتے ہیں, کس طرح سے ان کو رکھا جاتا ہے اور کیسے وہ بیچاروں کو کیسے ڈربوں کے اندر بند کر کے ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے, اور ایک چھوٹے کاف کو کس طرح ایک چھوٹی سی جگہ کے اندر بند کیا جاتا ہے, وہ ہل بھی نہیں سکتا نہ بیٹھ سکتا ہے, وہ کھڑا ہی کھڑا رہتا ہے, وہیں پہ کھاتا رہتا ہے اور وہیں پہ بڑھتا رہتا ہے. وہ پھر خیر بے شمار مثالیں ہیں, میں کیا کس کس ظلم کی بات ہم کریں, مگر جو مظلوم ہوتا ہے نا, مظلوم اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے, اور اللہ تعالی اس کی فریاد کو سنتا ہے, اور ظلم مظلوم کی جو آہ ہے نا وہ اللہ کے عرش تک پہنچ جاتی ہے. اب ظالم سمجھتا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے, مجھے کون پکڑ سکتا ہے, میں بڑی چیز ہوں, اقتدار یا پیسہ یا یہ چیزیں انسان کا دماغ اتنا خراب کر دیتے, دل کو اتنا سخت کر دیتی ہیں کہ اس کو فرق بھی نہیں پڑتا. لیکن ظالم کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کسی پہ ظلم بعد میں کرتا ہے, سب سے پہلے اس کا اپنی جان پہ ظلم ہو رہا ہے. جب وہ کسی کے اوپر ہاتھ اٹھائے گا, جب وہ ظلم کرنے لگتا ہے, سب سے پہلے اپنا لاس کر رہا ہے, اپنا نقصان کر رہا ہے, اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. کس طرح؟ وہ جہنم کی آگ سے اور قریب ہو رہا ہے, رب کی ناراضگی اس کو مل رہی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو رہا ہے, آپ کی شفاعت ظالموں کے لیے نہیں ہے. اللہ اکبر. اور ظلم اللہ کی نافرمانی بھی ظلم ہے. اور ظالم یہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے ڈھیل دی ہے, ایک مہلت تک, ولکن یؤخرہم الی اجل مسمی, ایک مقرر مدت تک اللہ مہلت دیے گئے. فاذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون, جب آ جائے گا وقت مقرر, جب موت آ جائے گی یا عذاب کوئی آنا ہے یا موت کا وقت آنا ہے, پھر تو ذرا سی بھی تاخیر ایک گھڑی کی بھی نہ آگے ہونی ہے تو نہ پہلے ہو جانا, کیونکہ بعض لوگ پہلے بھی مانگتے ہیں نا, بس جلدی سب ختم ہو جائے, جلدی قیامت آ جائے, ساروں کے فیصلے ہوں, جلدی ہم دیکھیں گے ان کا کیا بنتا ہے. نہ تم پہلے لا سکتے ہو نہ لیٹ کر سکتے ہو, جب اس نے وقت اس کا ہوگا پکڑنے کا وہ پکڑ لے گا. تو یہ نہ کوئی سمجھے کہ ہمیشہ کی چھٹی مل گئی, کیونکہ ابھی نہیں پکڑا تو اب شاید کبھی بھی نہیں اس نے پکڑنا. استغفر اللہ ویجعلون للہ ما یکرہون وتصف السنتہم الکذب. وہ مقرر کرتے ہیں اللہ کے لیے جو ان کو خود کو ناپسند ہے, یعنی اللہ کے لیے تو بیٹیاں بنا رہے ہیں اور خود ناپسند کرتے ہیں. وتصف السنتہم الکذب, اور وہ ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں. کیا جھوٹ بولتی ہیں؟ ان لہم الحسنا, کہ ان کے لیے حسنا ہے. وہ اپنے لیے کیا کہتے تھے؟ حسنا کی کئی انٹرپریٹیشن کی گئی ہیں مفسرین نے. حسنا یعنی وہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے تو سب اچھا ہے, بھلائی ہے, یعنی ہمارے لیے تو بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹی ہیں. اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے کفر کریں, شرک کریں, کچھ بھی کریں, ہمارا دین سچا ہے اور اللہ ہم سے راضی ہے. یہ بھی حسنا وہ اپنے لیے کہتے تھے, ہمارے لیے حسنا. اور پھر کیا کہتے تھے؟ جیسے ہمیں دنیا میں اتنا کچھ ملا ہوا, آخرت میں بھی ہمیں ملتا رہے گا. جیسے ہم یہاں پہ عیش کر رہے ہیں وہاں پہ بھی عیش کریں گے. تو ہمارے لیے حسنا ہی حسنا, ہمارے لیے بھلائی بھلائی ہے. یعنی بوتے کچھ ہو اور کاٹنا کچھ اور سوچتے ہو. بویا تو تم نے یہاں پہ شرک اور برائیاں اور ظلم, اور سوچتے ہو کہ وہاں پہ ہمیں جنت مل جائے گی. یعنی شرک کر کے بھی سمجھتے ہیں سب اچھا, ایوری تھنگ از اوکے, اور گناہ کر کے بھی سوچتے ہیں کہ جیسے ہمیں یہاں سے اچھا ملا ہے نا, وہاں پہ بھی اچھا ملے گا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے میری نوکرانی جو ہے نا میرے سے اوپر جنتوں کے اندر بیٹھی اور میں وہاں پہ فقیروں کی طرح کھڑی ہوں؟ ہم جیسے یہاں پہ بیگم صاحبہ ہے, اسی طرح بیگم صاحبہ قبر سے اٹھیں گی تو اسی طرح بیگم صاحبہ بیٹھی ہوں گی. ایسا نہیں ہے, وہ تو اور ہی جہان ہے. ہاں بھائی, یہ سارے اسٹیٹس ختم ہے. یہ ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں. لا جرم ان لہم النار وانہم مفرطون, کوئی شک نہیں ہے اس میں ان کے لیے. یہ کہتے ہیں ہمارے لیے حسنا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے لیے آگ ہے, حسنا نہیں ہے. اور یہ اس میں سب سے آگے پہنچائے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے دنیا میں ظلم کرتے تھے. اور ایک ظلم جو پہلے مینشن ہوا, بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا. اور جو ظلم ہے وہ تو سب ہیں ہی. اور میں نے کہا نا آپ کو کہ انسان کے اوپر بھی ظلم ہوتا ہے, اور جو بیٹی کو کم تر سمجھتا ہے وہ بھی ایک ظلم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بڑی بات بنایا کہ اس کے اوپر آیتیں قرآن میں آ گئی. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یہ کوئی ایسے ہی چلتے پھرتے ہم آپس میں نہیں بات کرتے دیکھے ایسے ہونا چاہیے اور ایسے نہیں ہونا چاہیے. یہ ایسی بات نہیں ہے, یہ وہ بات ہے جس کو اللہ نے قرآن میں فرما دیا. اس کا اندر کتنی بڑی بات ہے یہ, اور اللہ تعالیٰ کو کتنا اس چیز کے اوپر غضب نہ کرتی ہے. کیونکہ جس کو بیٹی دی وہ بھی اللہ نے دی, اللہ کی تقسیم پہ تم نہیں راضی ہوتے. پھر کیا ہے ہم کہتے ہیں رضیت باللہ ربا, صبح کو اٹھ کے دعا مانگا اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوا. اللہ آپ کو اگر بیٹی دے رہا تو اس پہ تو آپ راضی ہیں, وہ رب کے فیصلوں پہ تو آپ راضی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم مفرطون, آگے آگے پہنچائے جائیں گے, یعنی آگ میں سب سے آگے بھیجے جائیں گے. دوسرا میں نے آپ کو کیا معنی بتایا کہ جب آگ میں ڈال دیا جائے گا. فراتا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ کے بھلا دینا. جب اللہ تعالیٰ ان کو آگ میں ڈال دے گا اس کے بعد بھول جائے گا ان کو. دیکھیں جن چیزوں کو یا جن انسانوں کو رب بھی بھلا دے آگ میں ڈال کے چھوڑ کے, جنہوں ان کے لیے کیا رہائی ہوگی اور کیا ان کے لیے پھر کبھی عافیت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا. سیکنڈ ٹائم ہم یہاں پہ قسم سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی قسم خود کھا کے فرما رہا ہے, تو یہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے جس کی قسم اللہ تعالیٰ خود فرما دے. پہلے کیا فرمایا تھا کہ تلّہ لا تسألن عما کنتم تفترون, جتنی جو تم جھوٹ گڑتے رہتے ہو دنیا میں, گھڑ گھڑ کے اللہ کے نام پہ لگائے ہوئے, دین کے نام پہ چیزیں بناتا ہے, اسے وہ ہوتا ہے, اسے یہ چیز مل جاتی ہے, اسے وہ مل جاتی ہے, اسے کام بن جاتے ہیں, اسے ایسے ہو جاتا ہے, یہ جو سارے تم جھوٹ بناتے ہو نا خود ہی, اس کا اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. قسم کھا کے فرمایا, اللہ کہ وہ قسم نہ بھی کھائے تو وہ بات سچی ہے. یہاں پہ فرمایا تلّہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک, اے نبی قسم ہے اللہ کی, البتہ تحقیق بھیجا ہم نے پچھلی قوموں کی طرف بھی, آپ سے پہلے بھی پچھلی جتنی بھی قومیں آئیں ان کی طرف رسول بھیجے ہیں اللہ نے. لیکن کیا ہوا؟ فزین لہم الشیطان اعمالہم, شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیا, برائیوں کو بیوٹیفائی کر کے دکھا دیا. یعنی ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ زوری, ایک تو شرک کرتے تھے اوپر سے کہتے ہمارے لیے تو حسنا ہی ہے, اوپر سے کہتے ہم تو یہ اچھا ہی کر رہے ہیں, اگر ہم برا کر رہے ہوتے تو پھر کیا اللہ ہمیں پکڑتا نا. پھر رسول کی تکذیب اور رسول کے خلاف چالے چلنے کو بھی شیطان خوبصورت بنا کے دکھا دیتا، اسی کے اوپر فخر کرنے لگتے، اسی پہ سینہ ٹھونکتے کہ ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں. تو یہ شیطان کا ایک بہت بڑا فریب ہوتا ہے، برائی کو بیوٹیفائی کر کے دکھانا. آج کتنی ہی برائیاں ہیں جن کو کر کے لوگ خوش ہوتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ دیکھیں میں نے یہ کمال کیا، حالانکہ وہ سراسر گناہ ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتی. وہ برائی کرتے بھی ہیں اور بجائے شرمندہ ہونے کے، بجائے اس پہ رونے کے کہ ہم سے یہ برائی ہوئی ہے، برائی ہو جانا یہ اتنی بری بات نہیں ہے جتنا کہ اس کے اوپر انسان دوہرا ظلم ہے، کہ اس کے اوپر انسان بجائے توبہ کرنے کے، اگر برائی کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، لیکن جو برائی کر کے، وہ تو اللہ کو پتا ہے یہ بندہ ہے، انسان ہے، اسے بھول چوک بھی ہونی ہے، اس سے غلطیاں بھی ہونی ہیں، لیکن جب انسان غلطی کر کے اس کو اس کے اوپر خوش ہوتا ہے اور اس کو اچھائی سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا کارنامہ میں نے کیا ہے، تو یہ برائی کے اوپر نظر برائی ہے. شیطان برے اعمال کو خوبصورت بنا دیتا ہے. آج بھی کئی برائیاں ہماری سوسائٹی میں ایسی ہیں، آپ کے سامنے ہیں، جن کو شیطان نے ایسا خوبصورت بنایا ہوا کہ لوگ اس کو ماڈرنزم کے نام پہ، فیشن کے نام پہ، براڈ مائنڈڈ ہونے کے نام پہ، ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا اچھا کام ہے، یہ تو بڑی میں اپ ٹو ڈیٹ ہوں، یہ تو بڑا زبردست ہے، اور ان لوگوں کو زبردست سمجھتے ہیں جو یہ وہ کام کرتے ہیں. فہو ولیہم الیوم، تو بس وہی ان کا ولی ہوگا آج کے دن، یعنی قیامت کے دن وہی پھر ان کا ساتھی ہوگا، اسی کے ساتھ ہوں گے. اور اس کا ایک مطلب الیوم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی ہو سکتا ہے، کہ وہی شیطان جو پچھلی اقوام کو انبیاء کی مخالفت ان کو بیوٹیفائی کر کے دکھاتا تھا، وہی مشرکین مکہ کو بھی اکسا رہا ہے اور ان کو جو وہ مخالفت کر رہے ہیں وہ اس نے ان کا ولی بنا ہوا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ اکبر. آگے قرآن کریم کی بات بتائی گئی، وما انزلنا علیک الکتاب، اور نہیں اتارا ہم نے آپ پر کتاب کو مگر کس مقصد کے لیے، کیا مقصد ہے اس کتاب کا، کیوں آئی ہے یہ؟ سارے کہیں ہمیں تو سب پتہ ہے، کتاب کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، پڑھے پڑھائے تو ہم سارے پیدا ہوں. آج تو مسلمان اپنے لیے ضرورت سمجھتے ہی نہیں نا کتاب کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا مقصد پتہ ہے کیا، اس کا مقصد یہ ہے لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ بیان کر دے ان کے لیے وہ چیز جس میں اختلاف کرتے ہیں، صحیح اور غلط کا فیصلہ ہو جائے. اس زمانے میں جیسے لوگ کوئی کہتے تھے عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے یہودی کہتے ہیں عزیر خدا کا بیٹا ہے، کوئی اللہ کی بیٹیاں بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے، اب ان چیزوں کا فیصلہ کیسے ہوگا، تو حلال کیا حرام کیا، ان کا فیصلہ کیسے ہوگا، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ. ان اختلافات کو سالو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھیجا، وہدن، اور گائیڈنس ہے، گائیڈنس کے لیے بھیجا، صرف لے کے ثواب پانے کے لیے، قرآن پاک ختم کرانے کے لیے، قرآن خانیاں کرانے کے لیے نہیں بھیجا ہے. تو تمہیں ہدایت بھی تو لو اس سے، ہدایت کتنی مل رہی ہے اسے. اب آج ہم نے جو پڑھا، اگر ہم نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا کیا ہوا کہ کسی بیٹی کی پیدائش کے اوپر ہم نے منہ بسو رہے ہیں اور افسوس کیے ہیں اور ہم غم میں مبتلا، آج اس کے اوپر معافی مانگے. یہی ہے ہدایت، کہ ہم جب جتنا اس کو سیکھے پھر ہم اس سے گائیڈنس لیں، اپنی زندگی کو بدلیں. وہ رحمت ہے، وہ رحمت ہے، جو اس کی طرف آئے گا رحمت ہی رحمت ہے. آپ کہتے ہیں قرآن خوانی کراؤ تاکہ میرے گھر میں رحمت ہو، برکت ہو، جب آپ اس قرآن سے جڑ جاؤ گے نا، اس کو اپنے گھر میں زندہ کر دو گے، اس کی تعلیمات کے اوپر چلو گے، تو رحمت ہی رحمت ہے، کوئی قرآن خوانیوں کی ضرورت نہیں. لیکن یہ ہدایت اور رحمت کس کے لیے، ہر ایک تو پاتا ہی نہیں. قوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے، ان کو یہ راستہ دکھائے گی. باقی تو کہیں گے ہمیں راستہ دیکھنے کی نہیں ضرورت، ہم خود صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، ہمیں کون راستہ دکھائے گا، پھر ان کو تو نہیں دکھائے گی نا. یہ جو ایمان لاتے ہیں، جن کو یقین ہے کہ یہ سچی کتاب ہے، یہ مجھے راستہ دکھائے گی، یہ میری رہنمائی کرے گی، مجھے گائیڈ کرے گی، یہ مجھے دنیا اور آخرت میں رحمت میرے لیے اس کا باعث بنے گی، تو وہ پھر اس کی طرف آتے ہیں، وہ پھر اس کو تھام لیتے ہیں، وہ اس سے پھر فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے لیے، ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں اس کتاب کو زندہ کرنے والا بنا دے. واقعی جو یہ ہدایت اور رحمت لے کر آئی ہے، اللہ تعالیٰ اس ہدایت اور رحمت کا فیض ہمیں ہمارے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے, اور ہم نہ پڑھنے والے ہی صرف نہ ہوں کہ ہم کلاسیں لیتے جائیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب سے جو رہنمائی ہمیں لینی چاہیے اپنی زندگی کے اندر اللہ وہ لینے والا بنا دے. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. راوت سنیں.
والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.